الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقينا شيخا عليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. قلت يا أمي ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرتان. فأقبل على أبي فقال أبنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت يا أبتا من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمر رضي الله تعالى عنه. باب کا عنوان قائم کیا ہے، من مس راس سبین ما ابی ہے و برک علی، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا، اس بچے کے سر پر ہاتھ پھرا کر اس کے لیے برکت کی دعا کی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ عبادہ ابن ولید ابن عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید ابن عبادہ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا، وانا غلام شاب، میں ابھی نو عمر لڑکا تھا، کہ ہم ایک بزرگ سے ملے، علیہ بردت و معافری، ان کے جسم پر ایک داری دار چادر تھی اور دوسری ایک الگ قسم کی چادر تھی، وہ بھی داری دار ہوتی ہے، ذرا اعلی قسم کی ہوتی ہے، اور ان کا جو غلام تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح، یعنی دو کپڑے تھے، ایک جیسا انہوں نے پہنا تھا اوپر کے حصے میں وہ، دوسرا انہوں نے جو لنگی کے طور پر پہنا تھا ویسا ہی، گویا دونوں کا لباس یکساں تھا. اب عرب میں اس زمانے میں جوڑا پہننے کا عام طور پر دستور تھا کہ ایک طرح کی دو چادریں ہوں، نیچے لنگی کے طور پر بھی ایک استعمال کی جائے اور دوسری جو ہے وہ اوپر کے حصے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چادر کے طور پر استعمال کی جائے. ایک طرح کی دونوں چادریں ہوں تو اس کو حلہ کہتے تھے، جوڑا، الگ الگ ہو تو وہ حلہ نہیں کہلاتا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں میں تو ابھی نو عمر بچہ تھا، میں نے ان بزرگ سے کہا اے چچا جان کیا بات ہے، کون سی چیز مانے ہے کہ آپ اپنے غلام کو یہ آپ کے جسم کے اوپر جو چادر ہے داری دار سیاہ سفید داریاں والی وہ دے دیں اور اس کے جسم پر وہ دوسری جو چادر ہے وہ لے لیں تو اس کے جسم پر بھی جوڑا ہو جائے گا، آپ کے جسم پر بھی جوڑا ہو جائے گا، لیکن چونکہ دونوں چادریں الگ الگ تھیں ان کا جوڑا الگ اور ان کا جوڑا الگ ہو جاتا۔ فتکون علی قبر دتا کہ تمہارے جسم پر بھی ایک طرح کی جو چادر ہے اور اس کے جسم پر بھی آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میرے اس عرض کرنے پر وہ بزرگ میرے ابا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا میرے سر کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور میرے مجھے برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت ڈالے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اطعموہم مما تاکلون، ان غلاموں کے متعلق جو ہماری غلامی میں ہوا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی وہ میں نے خود براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ان غلاموں کو اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وقسوہم مما تکتسون، اور تم جیسا پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ۔ اب اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنی والی ایک چادر ان کو دے دوں اور اس کے والی ایک چادر لے لوں، جوڑے تو ہو جائیں گے لیکن جوڑے الگ الگ ہوں، وہ جو جیسا ہم نے پہنا ویسا اس کو پہنایا، یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا، ان کے جواب کا حاصل یہ تھا۔ پھر حضور کا یہ ارشاد نقل کر کے کہنے لگے یا ابن اخی، اے بھتیجے، دنیا کا مال و سامان چلا جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ غلام کل کو آخرت میں میری نیکیاں لے جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ہدایت دی ہے اور اس کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ نیکیوں میں سے وہاں ان کو دینا پڑے گا، تو وہ جو دینا پڑے اس کے مقابلے میں یہاں یہ لے جاؤ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ عبادہ ابن ولید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے یہ بزرگ؟ کہا یہ حضرت ابو الیسر کعب ابن عمرہ ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں مکہ والوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، وہ جب گرفتار کیے گئے ان کو گرفتار کرنے والے یہی تھے۔ ویسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے قوی توانا تھے، یہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کو کیسے تم نے قید کر لیا؟ کہ میری ایک آدمی نے مدد کی تھی، میں جس کو پہچانتا نہیں، وہ اصل میں فرشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ہے روایتوں میں کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس جو قیدی تھے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا تھا، اس زمانے میں کوئی قید خانہ جیل خانہ تو تھا نہیں کہ وہاں ان کو ڈالا جاتا، جس نے جنگ میں سے جس کو قید کیا بھائی تم رکھو اپنے پاس، اور پھر تاکید کی تھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کی، وہ لوگ جو خود کھاتے تھے ان کو بلکہ خود بھوکے رہ کر کے ان کو کھلانے اور راحت پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا تھا جس رسی سے، ذرا کس کے باندھ دی، تو رات کو اس کے کس کے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہوئی اور ان کی جو آہ کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، تو حضور نے صبح کو فرمایا کہ عباس کی کراہنے کی آواز تکلیف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی، آپ کا یہ جملہ صحابہ کے لیے کافی تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرات انصار نے, کیونکہ انہی کے پاس یہ انصاری تھے, حضرات انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا, وہ جو لوگ قید پکڑے گئے تھے غزوہ بدر میں ان کے متعلق مشورے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر, رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, ہر ایک سے ایک طرح کی نہیں, الگ الگ جیسی جیسی اس کی مالی حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق رقم مقرر کی گئی. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرات انصار نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے بانجے کو چھوڑ دیجیے. بانجا اس لیے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب, تو ان کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی, عبد المطلب کی والدہ, تو وہ اصل تو بانجے وہ ہوتے ہیں لیکن انسان نے ان کو بھی بانجے سے, ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی حضرات انصار کا حسن ادب تھا. بات تو دراصل یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اس لیے ان کو بغیر فدیے کے چھڑوانا چاہتے تھے, لیکن اگر اس بات کو پیش کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا کہ اللہ کے رسول یا آپ کے چچا ہیں ان کو آپ بغیر فدیے کے چھوڑ دیں, تو یہ گویا ان کا ایک طرح سے احسان ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. حضرات صحابہ کو کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو وہ تو ادب کا خزانہ تھے, تو انہوں نے بات جو پیش کی اصل تو چھڑوانا اسی لیے چاہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, لیکن چونکہ رشتہ ان کا بھی تھا اوپر, تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے بانجے کو چھوڑ دیجئے, گویا اگر آپ اجازت دے دیں گے تو آپ کا احسان ہم پر ہوگا نہ کہ ہمارا آپ پر. یہ تو محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی جیسا معاملہ ہے. تو بہرحال یہی حضرت ابو الیسر کعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انصاری ہیں, غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید پکڑا تھا. باب و دالت و اہل الاسلام بعضہم علی بعض, اہل اسلام کا اپنے بھائیوں کی محبت کے اوپر اعتماد اور ناز کرنا, یعنی کسی کے ساتھ جب کسی کو بہت زیادہ محبت اور تعلق ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کے آپس کے سلوک پر بھی کیا ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. اس محبت کے پر اعتماد کی بنیاد پر وہ بعض چیزیں ایسی کر لیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ کی نہیں جاتی. یہاں پر بھی کہا اس زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں سگے بھائی نہیں ہیں, اہل اسلام یعنی ان کی یہ جو بھائی چارگی ہے اور یہ رشتہ اخوت ہے وہ کوئی نسب ہی نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد پر, کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا تعلق, کیسی محبت, اور اس محبت کی وجہ سے آپس میں کیسا معاملہ کرتے تھے وہ بتلانا چاہتے ہیں. قال عبدتو قال حدثنا بقیتو قال حدثنا محمد بن زیاد قال ادرکت السلف. بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہم کو محمد بن زیاد نے بتلایا کہ میں نے اپنے بڑوں کو پایا, وَإِنَّهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيهِمْ, کہ وہ کسی مکان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, رہائش پذیر ہیں. فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهِمُ الزَّيْفِ وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ, آپس کی محبتیں, آپس کے تعلقات, آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر محبت کی وجہ سے اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ ان میں سے کسی کے یہاں اچانک مہمان اگر آ گیا, وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ, اور دوسرے کے گھر پہ ہنڈیا کھانا پکنے کے لیے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, کھانا پک گیا ہے, فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ, تو جس کے یہاں مہمان آتا تھا جا کے اس کی ہنڈیا لے آتا تھا اور آ کر کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیتا تھا. فیقتل القدر صاحبہ, اب وہ ہنڈیا والا مالک آ کے دیکھے بھئی چولہے پر ہم تو کھانا پکا کر ہنڈیا رکھ کر کے گئے تھے کہ دوپہر کو کھائیں گے, ہنڈیا کہاں گئی؟ فیقول من اخذ القدر, پوچھتا تھا تحقیق کرتا تھا تپاس کرتا بھئی میری ہنڈیا کس نے لی. فیقول صاحب الضیف نحن اخذناها لضیفنا, جس کے یہاں مہمان آئے ہوتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہمارے یہاں مہمان آئے تھے میں لے گیا. فیقول صاحب القدر, تو وہ ہنڈیا والا اس مہمان والے کو کیا کہتا تھا؟ بارک اللہ لکم فیہا, اللہ تمہیں اس میں برکت دے, یعنی خوش ہوتا تھا دعا دیتا تھا. یہ آپس میں محبت, آپس کا تعلق, اسی کو دالت و اہل الاسلام میں بعضوں والا بعضین سے عنوان قائم کیا ہے. اور مطلب کہ ایسا دعائیہ جملہ, ناراض ہونا تو کیا معنی رکھتا, خوش ہوتا تھا اور خوش ہو کر مزید دعا دیتا تھا. قال بقیت, اس واقعے کو محمد ابن زیاد کے حوالے سے نقل کر کے بقیہ فرماتے ہیں, وقال محمد والخبز اذا خبز مثل ذلك, روٹی کا بھی یہی حال ہوتا تھا, روٹی کے پکا کے رکھی ہوئی ہے, کوئی مہمان کسی کا آ گیا وہ اٹھا کے لے جائے گا اپنے مہمان کے واسطے, وہ روٹی والا آ کے ڈھونڈا ہے میری روٹی کون لے گیا کون لے گیا, وہ میرے مہمان آئے تو میں لے گیا, اللہ برکت دے. وليس بينهم الا جدر القصب, ان کے مکانوں کے درمیان آپس میں بس وہ بانس کی دیوار ہوتی تھی, اور کیا اس زمانے میں کوئی ایسے کوئی آر سی سی کے مکانات تھوڑے تھے. اچھا, قال بقیت وادرک تو انا ذالک محمد ابن زیاد و صحابہ, یہ واقعہ محمد ابن زیاد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں یہ بقیہ, یہ محدث, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس واقعے کے ناقل محمد ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پایا, یعنی انہوں نے بھی آپس میں محبت کے تعلقات ایسے تھے کہ وہ اس طرح مہمان آنے پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. یہ سنستھاؤں نے آوک اوپر سرکار طرف تھی لاگو پڑتو چیریٹی فاڑو بینک ویاج میں تھی, تو وہ اگر حکومتی یعنی وہ بینک جن سے سود حاصل کیا گیا وہ حکومت کی مالکی کے ہیں تو وہ چیریٹی فاڑا اس میں سے گنجائش ہے, بینک میں سنستھاؤں نے جمع رقم اوپر مرتو ویاج, وہ تو سود تو وہی مستحقین کو غربائی کو دے دیا جائے. قاضی غلام تشود کے بعد درود شریف پڑھ جاتا ہے, کیا کیا جائے؟ کیا مطلب پڑھا جاتا ہے کیا کیا جائے؟
یہ سب کرنا پڑے گا,
تو وہ تو پڑھ لیا یوں لکھا ہوتا تو سجدے سہو کرے اور کیا, یعنی اگر وہ فرض نماز ہے یا سنت موقعہ ہے تو قاضی غلام میں اگر تشود کے بعد درود پڑھا ہے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. ہاں نفل ہے, سنت غیر موقعہ ہے تو نہیں. وتر میں دعائے قنوت کے بجائے سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں, یعنی دعا پڑھو, کوئی بھی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں, سورہ اخلاص دعا نہیں ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی, لیکن عادت کے موافق ایک آیا شروع ہو ہی جاتی ہے, یا اکثر شروع بسم اللہ تو ادا ہو ہی جاتی ہے, تب کیا سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ نہیں, اس میں سجدہ سہو نہیں. خاص کر روزے میں اور عام متن بھی وضو نہیں رہتا, ایک رکعت بھی مشکل سے ادا ہوتی ہے, تو کیا اس صورت میں تندرست آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو ویسے اگر وہ معذور ہے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں وضو رہتا ہے, اس کو میں دوبارہ دیکھ لوں گا تو بتاؤں گا, اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے, کسی کو معلوم ہو تو بتا دیں. اگر کسی مؤذن صاحب کو مسجد میں گرے ہوئے پیسے ملے اور وہ پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا اس کو اٹھا سکتے اور اگر اٹھا لیا تو ان پہ ضائع ہونے کا اندیشہ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر نیا نہیں لیں گے تو ایسے ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے بیکار. تو کوئی بھی گری ہوئی چیز صرف اس کے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھانے کی اجازت ہے. اپنے لیے اگر اٹھاؤ گے تو یہ جائز نہیں. تو ایک ہی کام ہے اٹھانا, نیت کے بدل جانے کی وجہ سے ایک جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور دوسرا ممنوع ہے, ناجائز. آ جاؤ بھائی نکاح والے وکیل.
محمد
ہاں تو دیکھ آ جاؤ. کہاں ہے دلہا؟ اس طرف سامنے ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. جناب مولوی یوسف امین صاحب, آپ نے اپنی صاحبزادی سعیدہ بی بی بنت یوسف امین کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت, اور جناب مولوی شبیر احمد اور عثمان مولوی عثمان علی کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیوز 3000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بی بنا کر محمد رضوان عبد الحمید کے عقد نکاح میں دیا. جناب محمد رضوان صاحب سعیدہ بی بی بنت یوسف علی کی ذات کو, یوسف امین کی ذات کو بیوز 3000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارك الله فيكما وعليكما وجمع بينكما بخير. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوئے ہیں اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں مودت و رحمت پیدا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. نیکی اور بلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معید و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا دریا بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا دریا بنا. اے اللہ ان دونوں کی روزیوں میں بھی برکت و وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.